السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے، فضل و کرم ہے، انعامات کی بارش ہے کہ جس رب کریم نے ہمیں مومن مسلمان بنایا، صاحب قرآن بنایا، امت محمدیہ کا ایک فرد بنایا ہے. اس قدر بڑے اللہ پاک نے اعزاز عطا فرمائے ہیں کہ جو بن مانگے ہمیں ملے ہیں. سعادت مند بندوں کا اللہ پاک نے یہاں بھی ساتھ نصیب فرمایا ہے، انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ پاک اپنے دوستوں کا ساتھ نصیب فرما دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے خادم خاص رہے ہیں اور جن کا انداز گفتگو، انداز بیان بالکل ہو بہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے تو صحابہ میں سے جو کوئی صحابی جب کبھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی محفل میں بیٹھتے تو بالکل وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کی یاد تازہ ہو جاتی تھی کہ آپ کا رنگ ان پر ایسا چڑھا تھا کہ گفتگو کا انداز، بول چال، لب و لہجہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جیسا تھا. وہ مبارک ہستی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں قسم کھا کر کہوں تو میں اپنی قسم میں جھوٹا نہیں ہوں گا کہ جس کسی کو اللہ تعالی نے دنیا میں اپنے دوستوں کا ساتھ نصیب فرما دیا، آخرت میں بھی وہ ضرور بھی ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ ہی اٹھائے گا. یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں اللہ کے دوستوں کا ساتھ مل جائے، نیک لوگوں کی صحبت مل جائے، اچھے دوست اس کو میسر آ جائیں، اللہ والوں کا تعلق اس کو نصیب ہو اور آخرت میں وہ دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے، یہ اللہ پاک کی شان کریمی سے بعید ہے. یہ بڑے بڑے انعامات ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور سعادت کے مواقع سے ہمیں نوازا، رات دن صبح و شام اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیتے ہیں، عبادات کی توفیق ملتی ہے. اس نعمت پر بھی ہم دل کی گہرائی سے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں تو مزید اور ترقی نصیب ہوگی. اس کے برعکس، اس کے برخلاف، معاشرے میں کچھ ایسے ناسور بھی ہیں کہ جو کلمہ گو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن اندرون خانہ دشمنان اسلام کے لیے ایسے محرک بنے ہوئے ہیں، ان کے ایجنڈے پر کام کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ اسلامی معاشرے کے اندر ناپاکی، گندگی، بے حیائی اور اس قسم کے زہریلے اثرات کو پھیلانے میں رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، اور اس پر ایک بہت بڑا سرمایہ خرچ کیا جا رہا ہے کہ امت کے اندر بگاڑ پیدا کیا جائے. گزشتہ مضمون میں بھی اور اس سے پہلے بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ یہ امت پاکیزہ امت ہے، ایمان اور حیا دو لازم اور ملزوم چیزیں ہیں کہ جس کا ایمان جتنا بڑھیا ہوگا اتنی اعلیٰ درجے کی اس میں حیا ہوگی، جس کا ایمان جتنا گھٹیا ہوگا اتنے ہی بدتر درجے کی اس کے اندر بے حیائی ہوگی. جس انسان کے اندر اعلیٰ درجے کی شرم و حیا موجود ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے. جس مومن مسلمان مرد یا عورت کے اندر بے حیائی کے معاملات ہوں سمجھ لے کہ اس کے ایمان کا جنازہ نکل چکا ہے. دین اسلام کے اندر حیا کو ایک ایسی اہمیت حاصل ہے کہ ایک بنیادی نقطہ ہے کہ جس کسی کے اندر حیا اعلی درجے کی ہوگی کامل مومن مسلمان ہے. یہی حیا وہ صفت ہے، وہ خوبی ہے، وہ جوہر ہے کہ جو انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. جو کام انسان کر رہا ہے جانور کر رہا ہے، حیا انسان کو نامناسب کاموں کے کرنے سے روکتی ہے. وہی کام جانور کرتا ہے، اسے کچھ ہوش نہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کون سا کام کہاں کرنا ہے. تو یہ حیا کا جوہر، عفت اور پاک دامنی ایک ایسی خوبی ہے جو ایمانی صفت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں اس سے حیا چھین لیتے ہیں. جس کی حیا گئی اس کی ہلاکت یقینی ہے. اب البتہ اس میں مرحلہ وار وہ ہلاکت تک پہنچتا ہے. جس کی ہلاکت کا اللہ پاک فیصلہ فرما لیں، سب سے پہلے مرحلے میں اس سے حیا چھین لی جاتی ہے. حیا چھیننے کے ساتھ ہی وہ قابل نفرت بن جاتا ہے، مخلوق خدا کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے، اور خود بھی وہ مخلوق خدا سے متنفر ہو جاتا ہے. مرحلہ وار سب سے پہلے حیا چھنتی ہے، قابل نفرت بنتا ہے. بے حیائی کا کوئی بھی کام جو انسان معاشرے میں کرتا ہے، کوئی مرد ہو یا عورت، اس کام کو کرنے والا، اس کو فروغ دینے والا، کھلے لفظوں میں اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. اہل ایمان کے اندر جو بھی کوئی اس بات کے لیے سرگرم عمل ہو کہ ان کے اندر بے حیائی کو فروغ دے، وہ لوگ جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، یحبون، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے حیائی عام ہو جائے، فی الذین آمنوا، اہل ایمان کے اندر، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. بے حیا انسان اور بے حیائی کو فروغ دینے والا کسی بھی انداز سے اس کی تشہیر کرتا ہو، اس کی کارندگی کے فرائض انجام دیتا ہو، اس کی نمائندگی کرتا ہو، اور جو بے حیائی کے کام ہیں ان کو اپناتا ہو،
اور بے حیاؤں کی جماعت کی کثرت کا سبب بنتا ہو، کسی بھی عنوان سے جو بھی انسان اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کا سبب بنا، فرمایا کہ دردناک عذاب ہے. عذاب تو ویسے ہی عذاب ہے، لیکن ساتھ میں بنایا علیمن، بڑا ہی دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی اللہ پاک اس قسم کے لوگوں کو عبرت کا نمونہ بناتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز فرمایا کہ جس کسی کو اللہ ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما دیں، اس سے حیا چھین لیتے ہیں. بے حیا جب بن گیا قابل نفرت، اہل ایمان کی نظروں سے، سلیم الفطرت انسانوں کی نگاہوں سے وہ گر جاتا ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر پھر خیانت آتی ہے، بے دینی آتی ہے، دیانت اس سے جاتی رہتی ہے، دینداری جاتی رہتی ہے، اچھے اور نیک اور پاک باز لوگ اس کو برے لگتے ہیں، صاف ستھرے ماحول اس کو کھٹکتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قابل نفرت، بے حیائی کے کام تو اس قدر خطرناک ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ تنہائی کے اندر چھپ کر گناہ کرنے سے بچو. اس قدر خطرناک عمل ہے کہ تنہائی کے اندر چھپ کر انسان گناہ کر رہا ہے، بھلے جس نوعیت کا بھی ہو. فرمایا کہ تنہائی کے اندر چھپ کر گناہ کرنے والا جو اللہ کی مخلوق سے ڈر رہا تھا لیکن اللہ سے نہیں ڈرا، رنگے ہاتھوں اللہ پاک اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ وہ چھپ چھپا کر گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور کھلے عام اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں کہ جب وہ بندوں سے ملتا ہے، مخلوق سے جب اس کا سابقہ پڑتا ہے، تو سب کے دلوں میں اس کی نفرت اور کراہیت ہوتی ہے. یہ اس چھپے ہوئے گناہ کی نحوست ہے کہ سمجھ رہا تھا کہ میں سب سے چھپ کر یہ کام کر رہا ہوں. عام طور پہ بے حیائی کے کام انسان چھپ کر ہی کرتا ہے، چوری چھپے کرتا ہے. اس چوری چھپے بے حیائی کے کام کا وبال کہ اللہ اپنے بندوں کے دل میں اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں اور اپنی مدد اور نصرت اس سے اٹھا لیتے ہیں. اس کے برخلاف رات تہجد میں چھپ چھپ کر اللہ کے سامنے رونے والا، عبادت اور اطاعت کرنے والا، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ مخلوق خدا کے دل میں اس کی محبتیں اتار دی جاتی ہیں، وہ محبوب بن جاتا ہے اللہ کی مخلوق کا. گندم از گندم برویت جو زجو از مکافات عمل غافل مشو. گندم بوئیں گے تو گندم کاٹیں گے، جو بوئیں گے تو جو کاٹیں گے. انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے اچھے اثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بدی کرتا ہے تو برائی کے اثرات خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. رات چھپ کر عبادت کرنے والا دن میں مخلوق کا محبوب بن جاتا ہے، رات چھپ کر گناہ کرنے والا دن میں مخلوق کا مبغوض بن جاتا ہے، دشمن اور متنفر لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں. عدلے کا بدلہ ہے، ایکشن کا ریکشن ہے، عمل کا رد عمل ہے. تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں، اس سے حیا چھین لیتے ہیں. جب حیا گئی تو وہ قابل نفرت بن گیا، اور پھر وہ پاک صاف لوگوں سے خود بھی نفرت کرنے لگتا ہے، اور پاکیزہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس سے دیانت جاتی ہے. دیانت جانے کے بعد بے دینی جب آئی تو خیانت آ جاتی ہے، خائن بن جاتا ہے. اور مرحلہ وار نتیجہ یہاں تک آتا ہے کہ وہ اس قدر آدم بیزار ہو جاتا ہے، پاکیزہ لوگوں سے اس قدر متنفر ہوتا ہے، پاکیزہ باتوں سے، قرآن و حدیث سے ایسا متنفر ہوتا ہے کہ دین اسلام کا تاج جو اللہ پاک نے اس کے سر پر سجایا تھا وہ بھی اتار لیا جاتا ہے، دین اسلام بھی رخصت ہو جاتا ہے. الامان والحفیظ، یہ بے حیائی کا عمل جس کے لیے قرآن کریم میں کھلے لفظوں میں اللہ پاک نے فرما دیا کہ دنیا اور آخرت کا دردناک عذاب چکھنا ہوگا. اور دوسرے نمبر پر بے دینی آتی ہے، نفرتیں آتی ہیں. شوہر اگر بے حیا ہو جائے تو وہ اس کی حلال اور پاکیزہ بیوی اس کی نظروں میں جچتی ہی نہیں، حرام کاری میں اس کو لطف آئے گا لیکن حلال اور پاکیزہ بیوی اس کو اچھی نہیں لگتی. بیوی اگر بے حیا ہو جائے تو اس کا حلال اور پاک باز شوہر اس کو اچھا نہیں لگتا. یہاں تک کہ بھری جوانیوں میں شباب جن کے داغدار ہو جائیں، آنکھیں جن کی بے حیا ہو جائیں، عفت اور پاک دامنی کے جوہر جن کے ٹوٹ کے چکنا چور ہو جائیں، ماں باپ جیسی عزت اور احترام والی شخصیات ان کے لیے اس کے دل میں کوئی ادب اور احترام اور تمیز نہیں رہتی. وجہ کیا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا. اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، سارے کے ساری سابقہ امتوں کے اندر یہی درس چلتا آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا. حیا ایمانی جوہر ہے، ایمانی صفت ہے، ایمان کی خوبی ہے. فرمایا کہ جب تک ایمان ہوگا حیا ہوگی. اگر تمہاری حیا کا جنازہ نکل گیا، اب جو دل چاہے سو کرو، پھر انسان میں اور کتے بلی اور جانوروں میں کوئی پھر تمیز باقی نہیں رہتی. پھر وہ بھی درندوں کی طرح ادھر ادھر منہ مارتا پھرتا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر وہ ایک عجیب و غریب ہون نق بنا پھرتا ہے معاشرے کے اندر کے اپنی حرص و حوص کو پورا کر لے. بنیاد کیا بنتی ہے؟ حیا کا جنازہ نکل جانا، حیا کا فوت ہو جانا. اور با حیا ہمیشہ با کمال اور ہمیشہ با عزت اور با وقار ہوا کرتا ہے. بے حیا کو اپنی عزت کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. دیکھنے والوں کی نظروں میں وہ جتنا بھی گر رہا ہو اسے کوئی پرواہ نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم یہ ضابطہ اور اصول ہے. گناہ کے بارے میں فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں. فرمایا کہ وہی بندہ اگر اس گناہ کا چرچا کر دے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے راز کو فاش فرما دیتے ہیں کہ جب تجھے ہی اپنے راز کی فکر نہیں تو مجھے بھی تیری راز کی پرواہ نہیں، پھر اللہ پاک بھی اس کو رسوا فرما دیتے ہیں. تو جو بندہ ڈرتا ہے، حیا کا پیکر بن کر جیتا ہے، معاشرے کے اندر پاکیزگی کے ساتھ جیتا ہے اور اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو بچاتا ہے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کو معزز اور محترم رکھتے ہیں. اور اگر وہ بے حیائی کے کام کرتا ہے، بھلے وہ چھپ کر کر رہا ہو، ضرور بھی ضرور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے. آج جدید تہذیب کے نئے دور کے نئے تقاضے، مخلوط تعلیمی اداروں کے اندر لڑکے لڑکیاں باہم مکس تعلیم حاصل کرتے ہوئے جس بے باکی کے ساتھ دوستیاں قائم کرتے ہیں، موقع آنے پر تحفے تحائف دیتے ہیں، بے حیائی کے ارتکاب کرتے ہیں، شادی سے پہلے ہی جوڑیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں، اداروں کے اندر دیکھنے میں ملتا ہے، اور پھر اس کے اندر کس قدر گناہ ہوتے ہیں. حالانکہ صاحب ایمان ہیں، وہ بھی مومن ہے، یہ بھی مومنہ ہے، وہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، اور اسلامی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن نئی تہذیب نے جو ہماری حیا کا جنازہ نکالا ہے کہ اس ماحول اور معاشرے کے اندر اگر کوئی لڑکا شریفانہ زندگی گزارے اور تعلیمی اداروں کے اندر یا مخلوق جو نظام تعلیم ہے یا نظامی یا تعلیمی اداروں کے علاوہ جہاں مخلوط معاشرتی نظام ہے وہاں اگر وہ پاک بازی کے ساتھ چلتا ہے تو لوگ اس کو بدھو سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جنسی لحاظ سے کمزور ہے، شاید کچھ نفسیاتی مریض ہے، اس میں خود اعتمادی کی کمی ہے. اور جو لڑکی بے باک ہو، دوستیاں قائم کرنے والی ہو، تحفے تحائف دیتی ہو، تو بڑا باصلاحیت با اعتماد اس کو گردانا جاتا ہے. اور جو لڑکا دوستیاں یاریوں میں ماسٹر ہو، ماہر ہو، وہ جدید دور کے جدید تقاصوں سے اس کو واقف سمجھا جاتا ہے. اور جو اپنے ایمان کو بچا کر عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اپنی تعلیمی ذمہ داریوں سے گزر رہا ہو اس کو لوگ باولا سمجھتے ہیں، بیوقوف اور بدھو سمجھتے ہیں. معاشرے کے اندر آج برائی اچھائی بن چکی ہے اور اچھائی برائی بن چکی ہے. بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ کہ اندرون خانہ جن کی حیا کا جنازہ نکلا ہوتا ہے، بڑے سوٹ بوٹ کے اندر ہوتے ہیں لیکن اندر سے درندے بنے ہوتے ہیں. اس لیے کہ جب حیا جاتی رہی اس کے ساتھ ساتھ دیانت جاتی رہی، خیانت آ گئی، اسی کے ساتھ ساتھ انسان سے رحم بھی جاتا رہتا ہے، پھر وہ اندر سے بے رحم ہوتا ہے. جہاں اس کا موقع لگتا ہے چیر پھاڑ کرتا ہے، عزتوں کو لوٹتا ہے، درندگی مچاتا ہے، بھلے سامنے والے کا گھر برباد ہو تو ہوتا رہے. یہاں تک نوبتیں آتی ہیں. الحمدللہ تعلیمی اداروں کے اندر مشکلات کے لیے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، بنے بنائے گھر، بسے بسائے گھر، شادی شدہ جوڑے، وہاں تک بھی لوگ ڈاکے ڈال کر بنے بنائے بسے بسائے گھروں کو اجاڑ دیتے ہیں. بے حیائی کے کام کرتے کرتے عشق و معاشرے کے ذریعے سے اگلے کے گھر کو جہنم بنا دیا، نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہیں. بسے بسائے گھر، اولاد بیچاری تیتر بتر ہو جاتی ہے اس بے حیائی کے نتیجے میں. بڑے بڑے عہدے اور منصب پر فائز ہیں لیکن جب حیا نکل چکی، مریض تڑپ رہا ہے، وہ پیسوں کے سودے کرتے ہیں کہ اس اتنی رقم لا کر پہلے رکھو، بعد میں پھر اس کا علاج ہوگا. کوئی بھی نازک موڑ آ جاتا ہے، اندر سے درندگی بھری ہے، پیسے سے مطلب ہے، سامنے والے کو زہر کھلا کر مار دیا جائے بھلے، دوسروں کی زندگیوں سے کھیلا جاتا ہے. کب؟ جبکہ حیا کا جنازہ نکل جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بہت ہی مبارک زندگی ہے ان لوگوں کی کہ جن کو اللہ پاک نے بچپن سے لے کر لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ، ادھیڑ سے بڑھاپے میں پہنچا دیا، اور ان کی جوانی اور شباب، ان کی عفت اور پاک دامنی محفوظ رہی، قابل مبارک باد ہیں. اور رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، آپ کی زبان مبارک سچی، آپ کی بشارت سچی، فرمایا کہ جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے پروان چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روز محشر اپنے عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس قدر بڑا انعام ہے. آج نعرے لگائے جاتے ہیں، میرا جسم میری مرضی. چلو کوئی کافر یہ نعرے لگائے، زیب دیتا ہے کہ اس کو تو نہ اللہ پر ایمان ہے نہ رسول اللہ پر ایمان ہے، لیکن کلمہ گو مسلمان کہنے کے باوجود، اسلامی معاشرے کے افراد ہونے کے باوجود، بے حیائی کو فروغ دینے کے لیے دوسروں کے کارندے بن کر چند ٹکوں کی خاطر زندگی کے اس قیمتی سرمایہ کو ان کاموں میں ضائع کیا جاتا ہے، پھر عبرتناک انجام ہوتے ہیں. مذہب اسلام کی نفرت رکھنے والے اور اغیار کے مذہب کو پسند کرنے والے، اللہ پاک کبھی بھی ان کو ایمان پر خاتمہ نصیب نہیں فرماتے. بڑے بھیانک انجام ہوتے ہیں. نوجوان لڑکی کا سرگرمیوں کے دوران اچانک انتقال ہوا. اسلام آباد کی بات، پرانی بات، 90 کی دہائی کی. گھر والے افسردہ تھے، علاج اس کا، غسل کفن تجہیز و تکفین ہونے لگی. این جی اوز والے پہنچ گئے، کہا کہ اس بچی کی لاش ہمارے حوالے کی جائے، یہ ہماری ہے. گھر والوں نے کہا کہ تمہاری یہاں تو صرف ملازمت کرتی تھی، بچی ہماری ہے، ہمارا خون ہے، ہماری اولاد ہے، ہم اس کی تجہیز و تکفین کریں گے. کہا نہیں. باقاعدہ ثبوت لا کے فائلوں کی فائلیں پیش کر دی. کہا کہ ہمارا اس کے ساتھ ایگریمنٹ تھا. یہاں تک کہ نوبت آئی، وہ ایگریمنٹ بھی دکھایا جس کے اندر وہ عیسائیوں کا مذہب قبول کر چکی تھی، اس کے دستخط اور ایگریمنٹ اور معاہدہ موجود تھا، اور پیسوں کی خاطر ہزاروں روپے تنخواہ اس کی تھی کہ وہ عیسائیوں کے لیے ایمان کا سودا کر کے کام کر رہی تھی، اور جوانی کے اندر اچانک موت آئی. اور کہا کہ اگر یقین نہیں آتا، اس کے جسم کے اوپر، پشت کے اوپر دیکھو ہماری مہر لگی ہوئی ہے. اگر ہم جھوٹے ہیں تو اس کے جسم پر مہر نہیں. دیکھا تو واقعتا مہر چھپی ہوئی تھی، انمنٹ. گھر والے بھی دل برداشت تو ہو گئے کہ بچی نے کب میں ایمان کا سودا کیا، حسین و جمیل تھی، جوانی کا سودا کر کے ایمان کو پسے پش ڈال کے ہزاروں روپے کی تنخواہ کو ترجیح دی، اور اچانک یکلق حادثاتی موت ہوئی. اور وہ آئی این جی اوز والے، اور باقاعدہ ضابطے کے طور پر، قانونی طور پر باقاعدہ اس کی لاش وصول کر کے لے کر گئے، اور عیسائی مذہب کے مطابق اس کی تدفین ہوئی. اللہ تعالیٰ غیور ہیں، وہ ایسے ناقدروں کو پھر ایمان کی دولت نہیں دیتے جو اہل ایمان کے اندر، پاک معاشرے کے اندر ناپاکی پھیلانے کی کوششیں کرتے ہوں. دین اسلام تو ایسا پاک صاف مذہب ہے. مذہب اسلام کی خواتین کو، دوشیزاؤں کو ایسا جوہر نایاب بنایا ہے، قیمتی موتی بنایا ہے، کہ اس کے لیے جب بچی ہوتی ہے تو باپ کا سایہ رکھا، جوان ہو جائے تو شوہر کی زیر تربیت، زیر پرورش، اس کی آغوش میں آ جائے. اس کو عفت اور پاک دامنی کے ساتھ اللہ پاک نے پورا نظام زندگی دیا ہے. اور حدیث مبارک میں فرمایا کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. 70 سے زیادہ اس کے پورے اعمال کے شعبے کے شعبے اور میدان کے میدان ہیں. فرمایا کہ اولہا، سب سے افضل ترین شعبہ، قول لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین شعبہ وہ اس بات کا اقرار اور اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. ادناہا، سب سے کم تر دین ایمان، ایمان کا شعبہ، فرمایا اماتۃ الاذی عن الطریق، راستے سے کوئی بھی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، چاہے وہ کیل ہو، کانچ ہو، کیلے کا چھلکا ہو، کوئی نقصان دہ چیز ہو، کوئی روڑی پتھر، کوئی بھی نقصان دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کے شعبہ میں ایک شعبہ ہے. اور ساتھ فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے اہم ترین شعبہ ہے. صحابیات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، دو ازواج آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں. نابینا صحابی آئے، فرمایا چلو بھائی تم ذرا اندر چلے جاؤ، پردہ کر لو. کہا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، ہمیں دیکھ تھوڑی رہے. فرمایا کہ افا امیا وانی انتما، کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ اس سے پہلے پردے کی آیات اتر چکی تھی. فرمایا ٹھیک ہے، وہ نابینا ہے، تمہیں نہیں دیکھیں گے، لیکن تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو، تم بھی اپنی نظروں کا پردہ کرو، اندر چلی جاؤ. ایسی پاکیزہ تعلیم اور تربیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وفات سے پہلے افسردہ تھی کہ بڑا سوچ کر شرم آتی ہے, حیا آتی ہے کہ انتقال ہو جائے گا تو جنازہ مرد پڑھتے ہیں تو میرے جنازے کو مردوں کے سامنے لے جایا جائے گا, تو سوچ کر اس قدر حیا آتی ہے کہ میرا جنازہ مردوں کے سامنے رکھا جائے گا. فکر مند تھی, واقعتاً حیا کا پیکر تھی, جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی. ایک دن کوئی موقع تھا, رمضان ہوگا, کوئی عید بکرا عید ہوگی, چاند نکلا تھا, سب چاند دیکھ رہے تھے, تو آپ نے اپنی لخت جگر نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا, فاطمہ چاند دیکھا؟ چاند نظر آیا؟ کہنے لگے نہیں ابا جی, چاند نہیں دیکھا. فرمایا دیکھتی, چاند نظر آیا ماشاءاللہ. پوچھی وجہ کہ چاند کیوں نہیں دیکھا, کہا کہ ابا جی شرم آئی کہ ابھی آج پہلی کا چاند ہے, سارے مرد اس چاند کو دیکھ رہے ہیں, مجھے حیا آئی کہ جس چاند پر غیر مردوں کی نظر پڑ رہی ہو اس وقت اس چاند کو دیکھتے ہوئے مجھے حیا آئی. اس قدر حیا کی پیکر, فکر لاحق تھی کہ انتقال کے بعد جنازہ مردوں کے سامنے جائے گا. اس فکر کی کسی خاتون کے سامنے تذکرہ کیا, انہوں نے فرمایا کہ جب ہم حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے وہاں ہم نے دیکھا کہ خواتین کے جنازے کے اوپر ایک اس طرح ڈولا ڈالا جاتا تھا, کھجور کی شاخوں سے اس طرح ایک گہوارہ بنا کر اس پہ کپڑا ہوتا تھا, اندر خاتون کی لاش پتہ نہیں چلتی تھی کہ چھوٹی ہے موٹی ہے لمبی ہے ٹھنگنی ہے, کچھ نہیں پتہ چلتا, وہ پوری اس میں چھپی ہوتی تھی. فرمایا تو تم نے بڑی اچھی بات بتائی, مجھے بھی بنا کے دکھاؤ کس طرح. ان صحابیہ نے جو حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی کھجور کی شاخیں منگوائی, گول گول گھما کے ان کو کمان کی طرح کیا اور پورا سانچا بنا کے اس پر چادر ڈال کے دکھایا کہ اس طرح سے میت کے ڈولے پر اس طرح ڈالتے تھے, جیسے آج کل اپنی یہاں میت کے ڈولے پر گول سانچا بنا بنایا ہوتا, اس وقت انہوں نے کھجور کی شاخوں کا سانچا بنا کر دکھایا. وصیت کی, فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میری میت پر اسی طرح سانچا بنا کر چادر میں چھپا دینا, تاکہ میرے بدن کے اوپر بھی اور چھپے ہوئے کفن کے اوپر بھی کسی کی نظر نہ پڑ سکے. ایسی پاک ذات جنہوں نے اپنی امت کو پاکیزگی کا درس دیا, آج انہی کی امت کے اندر نام نہاد مومن مسلمان کہلانے والے, بے حیائی کو فروغ دینے والے نعرے لگاتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دین اسلام سے نکل کر ہندو بن جائیں, عیسائی بن جائیں, یہودی بن جائیں, سکھ بن جائیں, جس مذہب کو چاہیں اختیار کریں, پھر نعرے لگائیں تو زیب دیتا ہے, ورنہ تو دین اسلام میں اس قدر احتیاط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا رخ کرتی ہے اور نیک نیتی سے کہ چلو نماز کے لیے جا رہی ہوں عطر لگا لوں, کوئی بد نیتی نہیں ہے, نیک نیتی سے عطر لگایا اور مسجد کو چلی آئی اور اس کی اس عطر کی خوشبو کو کسی غیر محرم نے سونگ لیا, فرمایا کہ اس عورت کو چاہیے کہ واپس جائے اور غسل جنابت کرے. جس طرح بدکاری کی وجہ سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے, اس خوشبو کو سنگھانے کی وجہ سے آپ نے اس قدر اس کا خطرناک نتیجہ بیان فرمایا, گویا کہ اس عورت نے اپنی خوشبو غیر محرم کو سنگھا کر ایک طرح سے ناپاکی کا ارتکاب کر لیا, حالانکہ مسجد آ رہی ہے نماز اور عبادت کے لیے اور نیک نیتی کا تذکرہ موجود ہے کہ نیک نیتی سے خوشبو لگائی, لیکن اس عمل کے ذریعے سے بھی اگر اس نے کسی مرد کو فتنے میں ڈالا, اس کو خوشبو سنگھا دی اور وہ متوجہ ہوا, نظر اس کی طرف اٹھی, کشش دل میں پیدا ہوئی, فرمایا کہ جائے واپس غسل جنابت کر لے. اور فرمایا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر بازار کی طرف جاتی ہے اور وہاں پر بھی بھلے وہ با پردہ ہو, چھپ چھپا کر گئی ہے, لیکن خوشبو غیر محرم کو سنگھائی ہے, فرمایا فہی ازانیہ فہی ازانیہ فہی ازانیہ, تین مرتبہ آپ نے فرمایا کہ یہ زانیہ ہے, زانیہ ہے, زانیہ ہے. اس قدر آپ نے پاکیزگی عطا فرمائی ہے, عفت کا درس دیا ہے کہ اگر خوشبو سنگھا رہی ہے تو غیر کی نظر اپنی طرف اٹھانے کا باعث بنی ہے, اس نے تو فتنے کا کوئی پہلو نہیں چھوڑا, دوسرا اس کی طرف متوجہ ہوا ہے, اب اس کا ایمان جانے کہ وہ اس کی طرف لپکتا ہے یا رکتا ہے, لیکن اس نے دوسرے کو خوشبو کے ذریعے متوجہ کر دیا. تین مرتبہ فرمایا فہی ازانیہ فہی ازانیہ فہی ازانیہ, پیشاور اور بدکار کی طرح فرمایا کہ وہ زنا کا مرتکب ہونے والی ہے. تو میرے محترم بزرگو, شکر کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے پاکیزہ ماحول دیا, ایک اسلامی ملک دیا, اسلامی معاشرہ دیا اور امت مسلمہ یہاں آزادی کے ساتھ جی رہی ہے. اس پاک معاشرے کے اندر ناپاکی پھیلانے کے اندر جو بھی سرگرم عمل بنے گا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, بے شک وہ لوگ جو اہل ایمان کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے میں سرگرم عمل ہیں اور وہ اس بات کو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے, فرمایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم نہیں جانتے. ایک حدیث مبارک میں اس قدر آپ نے فرمایا, احتیاط بتائی, فرمایا کہ جو نظر کسی غیر محرم پر اٹھے اس نظر کے لیے سیسا پلا کر اس آنکھوں میں ڈال دینا ہی زیادہ مناسب حال. الامان والحفیظ, کہ جو آگے کے معاملات ہیں وہ تو بہت بھیانک اور ان کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے. فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں, ہاتھ زنا کرتے ہیں, پاؤں زنا کرتے ہیں, آخرکار شرمگاہ اس کی تائید اور تصدیق کر دیتی ہے یا پھر تردید ہو جاتی ہے, وہ ناکام و نامراد رہ جاتی ہے. لیکن ابتدا ہوتی ہے نظروں سے, ہاتھوں سے, قدموں سے, ہر چیز. فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, ہاتھوں کا زنا چھونا ہے, پاؤں کا زنا گناہ کی طرف چلنا ہے. آخرکار اگر وہ کامیاب ہو گیا, موقع مل گیا مکالا کرنے کا, تو فرمایا کہ شرمگاہ نے سارے معاملے کی تصدیق کر دی, اور اگر موقع نہیں مل سکا, ناکام رہ گیا, تو فرمایا کہ شرمگاہ نے معاملے کی تردید کر دی. لیکن اس نے کوئی کسر نہ چھوڑی. میں نے عرض کیا تھا قیامت کے دن عذاب جب ہوگا جہنمیوں کو, تو اس قدر بھیانک بدبو پھوٹے گی رانوں کے درمیان سے, شرمگاہوں سے, کہ خود جہنمی پناہ مانگیں گے. اس بے حیائی کا انجام بڑا بھیانک ہے, بڑا خوفناک ہے. دنیا میں بھی اللہ پاک طرح طرح کی بیماریاں, ایسی بیماریاں فرمایا کہ وہ جنم لیں گی کہ جو تمہارے باپ دادا نے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ پاکیزگی نصیب فرمائے, ہماری آل اولاد کو پاک و صاف رکھے, عفت اور پاک دامنی کا جو جوہر اللہ پاک نے عطا فرمایا اس کی ہمیشہ سلامتی نصیب فرمائے, ہر قسم کی بیماریوں سے, موذی امراض سے, وبائی اور موروثی بیماریوں سے اللہ پاک تحفظ نصیب فرمائے, جسمانی اور روحانی تمام بیماریوں سے اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور یہ جو وائرس کی وبا چلی ہے جس نے حرمین شریفین کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا, الامان والحفیظ, صدیوں کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حرم محترم میں طواف رکا ہو, عمرہ بند ہوا ہو, نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ کل دوپہر پورا حرم مطاف خالی کرا لیا گیا. اور رات میں خود دیکھ رہا تھا حرم شریف کے اندر عشاء کی نماز چلی, اس کے بعد اعلان چل رہا تھا باقاعدہ وہیں کی ریاست الشؤون الحرمین شریفین کی طرف سے کہ رات عشاء کی نماز کے ایک گھنٹے بعد حرمین شریفین بند کر دیے جائیں گے, صبح فجر سے ایک گھنٹے پہلے کھلیں گے. بالکل سناٹا کر دیا گیا. الامان والحفیظ, یہ تو حرمین شریفین مرکز اسلام ہیں جہاں تجلیات انوارات کی بارش ہوتی ہے. اللہ پناہ میں رکھے کہ وہ نوبت نہ آئے کہ باقی جو شاخیں ہیں وہ بھی بند کر دی جائیں. اللہ پاک اس کرونا وائرس, اس کی جو وبائیں ہیں, جو خطرات ہیں, جو سازشیں ہیں, جو نقصانات ہیں, اس کے پیچھے جو بھی اثرات ہیں, ان سب سے اللہ پاک امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, ہمارے وطن کی بھی, عالم اسلام کی, امت مسلمہ کی. اور پورے مہینے بھر تقریباً ابھی عمرے بند رہیں گے. بالکل سناٹا اور ہو کا عالم, بالخصوص حرم محترم جس پر فرزندان توحید 24 گھنٹے پروانوں کی طرح دیوانہ وار طواف کرتے تھے, پوری رات طواف کی چھٹی رہی. اللہ پاک ایسے بھیانک دن زیادہ دیر ہمیں نہ دکھائے, جلد از جلد اللہ کرے کہ وہاں جو مہم چلی ہے اسپرے کی اور صفائی ستھرائی کی اور جو ان کے معاملات ہیں, اللہ کرے کہ جلدی اس سے خلاصی مل کر حرمین شریفین کی اور پورے عالم اسلام کی رونقیں دوبارہ بحال ہوں. اور اللہ پاک اس وائرس سے اور اس کے اندر جو بھی سازشیں ہوں, جو خطرات ہوں, جو امت کے لیے فتنے ہوں, جو خطرات, جو بیماریاں, جو نقصانات ہوں, تمام کے تمام سے اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, شرور اور فتنوں سے اللہ پاک حفاظت رکھے. میں نے عرض کیا تھا سچی اور پکی انسان توبہ کرتا رہے, اپنا دامن صاف رکھے, اللہ پاک سے رجوع رکھے, صبح شام کی دعائیں مانگتا رہے, اللہ پاک کی حفاظت آئے گی, مدد و نصرت اترے گی انشاءاللہ. توبہ کرنے والے بندوں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت رکھی جائے, آیت کریمہ کا ورد رکھا جائے, نظام تعلیم پورا معطل ہو گیا, اداروں کے ادارے بند ہو گئے, معاملات بڑے سنگین ہو گئے. اللہ کرے کہ جلد از جلد یہ سارے معاملات صاف شفاف ہوں اور بیماریوں کا قلق قمع ہو, اور جو بھی خطرات ہیں, جو نقصانات ہیں, اللہ کرے کہ وہ دشمنوں کی سرزمینوں میں جائیں, امت مسلمہ پوری مأمون اور محفوظ کر دی جائے. اور جو بھی اللہ کرے کہ آنے والے حالات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.